بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی قراۃ القرآن و تحسین الصوت بها. اچھی آواز سے تلاوت قرآن کا بیان. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ اتوار کو ہمارا بیان تھا اللہ کے خوف سے رونے کا بیان, تو اللہ کی توفیق سے ختم ہوا اور اب ایک نئے عنوان کا آغاز ہے کہ اچھی آواز سے تلاوت قرآن کا بیان. پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں جو جو سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, نئی نئی مشینیں ہماری زندگیوں میں اس کا عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر سال کوئی نیا ماڈل, کوئی نیا ورژن, کوئی نئی ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے, اور بنانے والا شخص یا کمپنیاں اس بات کا پورا خیال رکھتی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے اور وہ جتنی جدید ہو سکے اور کارآمد وقت کے ساتھ ہو سکے ویسے ہی اس میں میٹیریل لگایا جاتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی چیز پرانی ہو جاتی ہے اور ایک نئی چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو ایک مشین عطا فرمائی, یعنی زبان. یہ اس کے دیے ہوئے پرزے ہیں, اس کی دیوی مشینیں ہیں جو ہمیں دی گئی. اب اس کو دیکھیے, چلتی چلی جا رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے, بچپنے سے چل رہی ہے, نہ پرانی ہے نہ بوسیدہ ہے, نہ اس میں کوئی خامی ہے, اور استعمال کتنا ہے. غالباً دنیا کی مشین بھی اتنا نہیں چلتی ہوگی جتنا یہ چلتی ہے. صبح سے جناب جو شروع ہوتی ہے تو رات آنکھ بند ہونے تک چلتی رہتی ہے. اتنا چلنے کے باوجود کسی قسم کا گھساؤ گھسنا نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کسی قسم کا عیب نہیں ہے, اور ہم اس کو جس بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور جتنا رف استعمال کرتے ہیں, ہمیں شاید ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ پروردگار کی کتنی عظیم نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہے, جس کو استعمال نہیں کر پاتے. لاکھوں باتیں ان کے دل ہی میں گھٹ جاتی ہیں اور وہ بیان نہیں کر پاتے. کئی جذبات ہیں, کئی احساسات ہیں, کئی ایسے تقاضے ہیں جو ان کے اندر ہی گھٹ جاتے ہیں, نہیں کھول پاتے. میں اور آپ اگر اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی دن یہ عہد کر لیں کہ آج پورے دن بات ہی نہیں کرنی, عشاء تک ایک دن میں. وہ کہتے ہیں نا, وہ مثال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا, پھر شاید ہمیں قدر ہو جائے کہ واقعی میں کیا. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایسی عظیم نعمت جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی, دنیا کی ساری مشینیں جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, گھس جاتی ہیں, پرانی ہو جاتی ہیں. اتنی عظیم نعمت کا استعمال میں اور جو آپ اور جو مسلمان کرتے ہیں, وہ یقیناً اس کی عطا ہے, اس کا انعام ہے. تو کس حد تک اس کی عطا, اس کے انعام کا استعمال اس کی ذات کے لیے ہے اور کتنا استعمال اپنی ذات کے لیے. قرآن مجید کی تلاوت اس زبان کے استعمال کا سب سے خوبصورت ترین ذریعہ اور سب سے خوبصورت انداز ہے, بلکہ میں یہ کہوں تو اور زیادہ اچھا ہوگا, زبان کا شکرانہ قرآن کی تلاوت. اس زبان کا جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی, اس کا شکرانہ قرآن کی تلاوت کلام پاک. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے کی بہت ترغیب ہے, بلکہ اس کی تلاوت اور بہتر خوبصورت آواز سے تلاوت کی بہت ترغیب آئی ہے احادیث مبارکہ. تو آج انشاءاللہ اچھی آواز سے تلاوت کرنا, ایک تو ہوتا ہے تلاوت کرنا اور ایک ہے وَتَحْسِينِ الصَّوْتِ، خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا، اچھی آواز میں تلاوت کرنا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. تو میں اس پر سب سے پہلے جو میری اصل ماخذ کتاب ہے اس میں سے حدیث بیان کروں گا، پھر اس کی تائید میں اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. دو حدیثیں انشاءاللہ، دو یا تین آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث جو ہے یہ متفقن علیہ حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید میں، امام مسلم کی کتاب الصلاۃ المسافرین میں، امام نسائی کی باب استجاب ترتیل فی القرآن میں، اس امام بحیقی کی سنن القبریٰ میں اس حدیث کو بیان کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر، فعل مطلب کام پر، اس قدر اجر عطا نہیں فرماتا جتنا نبی کی خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے. اب دوسری حدیث یہ بھی متفقن علیہ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جاتا اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھنے پر جتنا دیا جاتا ہے. ایک نبی کے منصب دیکھیں، نبی کا منصب ہوتا ہے تبلیغ کرنا، نبی کا منصب ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا، نبی کا منصب ہوتا ہے اللہ کی گمراہ مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرنا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل اور بڑے مجاہدانہ کام ہے. لیکن حدیث بتاتی ہے کہ نبی کا جو فعل اللہ کو اس کی تبلیغ سے بھی زیادہ پسند ہے وہ اس کی خوش اعلان آواز ہے. اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، چونکہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے نا وہ گفتگو کرنا ہے، زبان سے دعوت دینا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تو لہذا ہر نبی کو جہاں بہت ساری خصوصیات اور اعزازات کے ساتھ اللہ مبعوث فرماتا ہے، وہاں ایک چیز خاص طور پہ عطا فرماتا ہے اور وہ ہوتی ہے خوبصورت آواز. نبی کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کام ہی اس سے لینا ہے، اس کو بات ہی اس سے کرنی ہے. اگر یہی کان میں چبھے، یہی بری محسوس ہو تو آدمی تبلیغ کیا سنے گا. تو لہذا خوبصورت آواز بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. اور جو اللہ تحفہ عطا فرما دے، جیسے کہا جاتا ہے چند تحائف ہیں اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، حسن و خوبصورتی، یہ اللہ کا انعام ہے انسان پر. سب پر ہی ہوتا ہے بالعموم، مگر کچھ پہ بالخصوص ہوتا ہے. اسی طرح اچھا دماغ، یہ اللہ کا انعام ہے. اسی طرح اچھی آواز، یہ اللہ کا انعام ہے. اب ان تینوں چیزوں کو رکھ لیں، کوئی لاکھ زندگی بھر بادام کھاتا رہے، اخروٹ کی گری کھاتا رہے، الٹا لٹکے جناب خون کا دورانیہ بڑھاؤں، ذہین ہو جاؤں، ٹھیک ہے، دواؤں سے اللہ کے بھی یہ تحفے ہیں، اللہ کا انعام ہے یہ خوراک بھی، اس سے کچھ فرق تو پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کا انعام ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی. اسی طرح حسن ہے، اسی طرح آواز کا کمال ہے. تو یہ اللہ انعام عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو. ایک اور حدیث، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی شرح کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو خوب خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. ایک اور راوی نے بیان کیا، اس میں یہ بھی اضافہ کیا، خوش الہانی اور بلند آواز سے نہیں پڑھتا. اب یہ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کے بیان کرنے کے بعد، اپنے موضوع کے بعد، اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں فصل فی آداب تلاوت القرآن، یعنی تلاوت قرآن کے آداب. تلاوت تو ہم نے سمجھ لی، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے. اب ادب کا جاننا بڑا ضروری ہے، یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کو مسجد کا راستہ تو دکھا دیں، لیکن اس کو یہ نہ بتائیں کہ مسجد میں کون سا پیر رکھنا ہے، کس طرح جا کر بیٹھنا ہے، اور پھر وہاں جا کے کرنا کیا ہے، پر گیٹ دکھا دیں کہ یہ مسجد کا گیٹ ہے. تو اسی طرح اگر تلاوت قرآن کی فضیلت سامنے آ گئی، تو اب ہمیں آداب کا جاننا بڑا ضروری ہے. اگر ادب نہیں ہے تو پھر عبادت، کسی کی صحبت، کسی کی محبت، یہ سب کچھ پہ پانی پھر جائے گا، ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں, اسلام کی جب ہم شکل دیکھتے ہیں, دین کی جب ہم شکل دیکھتے ہیں, تو ہمیں ادب سب سے آگے نظر آتا ہے. ادب ہے تو سب کچھ ہے, ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ادب کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے. یہ بھی متفقون علیہ حدیث. اور حضرت جندوب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام, اب جتنی بھی باتیں میں کروں گا ادب کی کروں گا, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ان جو اہم اہم نکات ہیں ان کو ذہنوں میں بٹھا کے چلے جائیے تو ہم ایک طرح سے ادب سیکھتے چلے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ جندوب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس کے ساتھ لگے رہیں, اور جب تھکاوٹ یعنی اکتاہٹ محسوس کرو تو پڑھنا چھوڑ دو. اب یہ حکم عام ہے, اس میں عالم بھی ہیں, اس میں صوفی بھی ہیں, اس میں عام آدمی بھی ہے, اس میں حافظ بھی ہیں, اس میں قاری بھی ہیں, سب آ گئے. لیکن ایک طبقے کو ہم علیحدہ کریں گے, یعنی طالب علم طبقے کو جو اس کو حفظ کر رہا ہے. وہ اس میں شامل اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تو اس کو یاد کرنا ہے, اور یاد کرنے کے لیے من مارنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا, کوشش کرنا ہوگی, جد و جہد کرنا ہوگی. بدن دکھے گا, سر دکھے گا, ٹانگیں دکھیں گی, دل نہیں چاہے گا, مگر پڑھنا ہے کیونکہ اس کو یاد کرنا ہے. اس طبقے کو نکال کر اب یہ سب کے لیے آ گیا. کیا مطلب؟ خشوع و خضوع کے ساتھ, جب تک دل لگے خشوع اور خضوع, جب تک اعضا اجازت دیں, دونوں باتیں آ گئیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دل لگتا ہے جسم نہیں کام کر رہا ہوتا, کبھی ایسا ہوتا ہے جسم تو حشاش وشاش ہے دل نہیں لگ رہا ہوتا, دونوں باتیں ہوتی ہیں. مطلق حدیث کہہ رہی ہے دونوں کا لگنا ضروری ہے. اس وقت تک پڑھتے رہو, یہ بدن ہو گیا, جب تک اکتاہٹ نہ ہو جائے یہ روح ہو گئی. دونوں باتیں ملا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں. بدن تھکے تب بھی چھوڑ دو, روح تھکے تب بھی چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کبھی ایک آیت کے بعد ہی سر بھاری ہو جائے, سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ہی اکتاہٹ آنا شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے. لیکن وہ شخص جو مستقل اس کا عادی ہے, مستقل, وہ تو شاید اس کو اپنے سامنے سے ہٹا سکتا ہے, یہ ہٹا دے. لیکن اگر ابھی یہ بھی پڑھنا شروع ہوا ہے تو تھوڑا سا اپنا من مارے, اور جو اپنے اہداف اور اپنی منزلوں کا تعین کیا ہے وہاں تک پڑھے, پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی اور خوگر ہو جائے گا اور پھر دل لگنے لگ جائے گا. تو پہلا ادب ہمارے سامنے آیا کہ قرآن کو اکتاہٹ کے ساتھ, بیزاری کے ساتھ, کسی مجبوری میں, پریشانی میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس پر ایک بات اور عرض کروں جو بالعموم ہمارے گھروں میں دیکھنے کو آتی ہے, قرآن خوانی. ہوتا ایسا ہے کہ جناب ایسے گھروں میں چاندیاں بچھا دی جاتی ہیں, ایک کونے پر قرآن مجید رکھ دیا جاتا ہے, مدارس سے بچے آ جاتے ہیں یا محلے سے لوگ آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. پہلے خانہ جب یہ دیکھتے ہیں قرآن جلدی ختم ہو گیا, ایک اور شروع کروا دیتے ہیں. پتہ نہیں ان کے من میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک جب پڑھ لیا گیا اور آپ نے ایک سوچ کا تعین کر لیا کہ ایک ہی پڑھوانا تھا تو دوسرا کیوں شروع کروا دیا جاتا ہے. اب دوسرا شروع کروا دیا تو اب مسئلہ یہ آیا کہ جناب ابھی تو 10 پارے میں پورا ختم کروانا ہے, 2 قرآن کروانے, اس میں پھر آنے والے لوگ تکلیف میں بیٹھنا, سپاروں کا چھوڑنا, تجوید کا خیال نہ رکھنا, بچوں کا بے حرمتی کرنا, سپارے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, نیچے منہ کر کے قہقہے لگانا, بجائے وہ قرآن خوانی ثواب کے عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے. میں اپنے مرشد کے ساتھ بھی قرآن خوانیوں میں کئی جگہ میرا جانا ہوا, ان کا بڑا اچھا انداز تھا, خوبصورت. پہلی بات جو ان کے اندر تھی وہ میں بتاتا ہوں کہ قرآن خوانی میں اول وقت پہنچنے کے عادی تھے. یہاں عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مہمان خصوصی ہو پہنچتا ہی جب ہے جب ختم ہو جاتا ہے. میرے سامنے حدیثیں کھلی ہیں, کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ بیٹھے ہوتے تھے یا میں ہوتا تھا، اول وقت پہنچتے تھے سپارہ پر. البتہ یہ ضرور تھا جب لوگ آ جاتے تھے اور سب کی کسی نہ کسی صورت میں نمائندگی سپارے پر ہو جاتی تھی، تو چاہے 15 پارے پڑھے گئے ہوں، 20 پارے پڑھے گئے ہوں، اگر ٹائم ہے کہ جناب 6 بجے تک پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرا قرآن ہے، قرآن خوانی ختم کر دی جاتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ 30 پارے ختم کرنے، ایک قرآن ختم ہوگا تبھی جناب گھروں میں فرشتے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے، واپس چلے جائیں گے. ایسا نہیں تھا. اللہ کا کلام سورہ اخلاص ایک مرتبہ محبت کے ساتھ ادا ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، کرم ہو جاتا ہے. لوگوں کی تعداد اگر ہو، زیادہ ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو جائے، یہ نور اللہ نور ہے. بیزاری کے ساتھ قرآن نہیں، ہرگز نہیں. آئیے اب ایک اور حدیث ادب پر ہی، یہ امام نسائی اور ابو داؤد کی اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، اس میں بھی ادب ایک سماعت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی ایک ہی رکعت میں تلاوت فرمائی. اتنی بڑی بڑی صورتیں، کون کون سی؟ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، سورہ آل عمران بہت بڑی ہے، سورہ نساء اچھی خاصی بڑی صورت، اس کو ایک ہی رکعت میں آپ نے پڑھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات رحمت تلاوت فرماتے، اب یہ 3 صورتیں پڑھی نا، اب اس میں آیات رحمت بھی آ رہی ہیں، آیات رحمت تلاوت فرماتے تو اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے تھے، اور جب آیات عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے تھے. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا، کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہمارے سامنے، اگر ہم عربی نہیں جانتے، ترجمہ والا قرآن موجود، جو ہی ایسی کوئی دعا آ رہی ہے جو کسی پیغمبر نے مانگی ہے، مثال کے طور پہ مان لیں یہ دعا آ جاتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے کرم نہ فرمایا، مہربانی نہ فرمائی، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے جائیں گے. اب جو ہی یہ دعا ختم ہوئی، پر اے میرے مالک، اس سے دعا کرتا ہوں کہیں میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، مجھ پہ رحم فرمانا، مجھ پہ اپنا کرم فرمانا. بس یہ دعا کی، پھر تلاوت شروع کر دی، آیات غزہ بھائی، اے اللہ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھنا. آیات رحمت آئی، اے اللہ جن انعامات کا وعدہ تو نے اپنے نبی، اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، اس میں اس گناہ گار کو بھی شامل کرنا، سارے مومنوں کو شامل کرنا. یہ ہے قرآن کی تلاوت کا دوسرا ادب اور اس کا طریقہ کار. صرف پڑھ پڑھ کے سرسے پہ نکل جانا اس کا بھی ثواب ہے، میں یہ کہہ رہا نہیں، لیکن یہ زیادہ خوبصورتی ہے جو میں نے بتائی، یا وہ کہ انگلی پھیر کے آگے بڑھ گئے، وہ زیادہ خوبصورتی ہے. تو بے شک اتنا، اتنی تلاوت ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ اور اس میں اس قسم کے انعام کا وعدہ، یہ عذاب کا تذکرہ آئے تو بتائیے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ وہی تو قبولیت کا وقت ہے. ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ابو داؤد، امام احمد اور ابن ابی شیبہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم میں عرابی بھی تھے، عجمی بھی تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پڑھو، سب اچھے ہو، عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسے تیر کی طرح سیدھا چلائیں گے، وہ پڑھنے میں بہت جلدی کریں گے اور توقف کے لیے بالکل نہیں ٹھہریں گے. عربی اور عجمی، یعنی عرب اور غیر عرب، عرب وہ افراد جن کی زبان عربی نہیں ہے، مادری زبان، وہ عجمی کہلاتے ہیں. یہ دونوں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، دونوں کی تلاوت آپ نے سنی، آپ کو اچھا لگا، آپ نے تحسین فرمائی اور آگے ایک نصیحت کر دی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. کیا فرمایا؟ کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو اسے تیر کی طرح سیدھا پڑھیں گے، جیسے میں نبی کا، بس ایک ترکش میں تیر ہیں، مارے چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی نشانہ، نہ کوئی اہداف، نہ کوئی منزل، بس منہ سے نکلے چلے جا رہا قرآن. ایک تو یہ کہ کوئی پڑھا، اے اللہ مجھے معاف کرو، اے اللہ مجھے انعامات کی، ہے نا، یہ اہداف ہیں، یہ منزل ہے. اور ایک یہ کہ بس نکلے چلا جا رہا ہے قرآن منہ سے، چلے جا رہے ہیں تیر, پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں. نہ جنت, جنت کی کوئی دعا, نہ دوزخ کا سے بچاؤ کی کوئی تدبیر, کچھ بھی نہیں, بس منہ سے تیر نکل رہے ہیں, پڑے جا رہے ہیں, پڑے جا رہے ہیں. پھر دوسری بات کیا فرمائیں گے؟ اور نہ وہ توقف کریں گے. بالکل توقف سے مراد جو تجوید کے قواعد ہیں, کہاں سکتا ہے, کہاں وقف کرنا ہے, کہاں سانس کو توڑنا ہے, کہاں سانس نہیں توڑنی, یہ توقف ہے. ہم بھی اپنی گفتگو میں جب جملہ مکمل کرتے ہیں تو ہم خیال رکھتے ہیں کہاں ہمیں سکتا لینا ہے, کہاں جملے کو مکمل کرنا ہے, کہاں بغیر سانس لیے بات کو ملانا ہے, تب ہمارا معافی الضمیر سامنے والے کے سامنے بہتر پیش ہوتا ہے. ایک شخص جو ہکلا ہکلا کر بولتا ہو, لوگ اس کی بات پر کیوں ہنستے ہیں؟ اسی لیے تو ہنستے ہیں کہ جملہ وہ توڑ کر بولتا ہے اور جملے کا صحیح معافی الضمیر مکمل بیان نہیں کر پاتا, ہکلاتا ہے, لہذا لوگ ہنستے ہیں. ایک طرح سے جب ہم قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے, اس کے ستے, اس کے ہننے اور ان کی چیزوں کا خیال نہیں کرتے, تو ہمارا بھی بولنا کچھ تقریباً اسی قسم کا ہو جاتا ہے. کب اللہ نے کیا بات کی, کہاں پہ غضب کی بات ہے, کہاں پہ سکتا ہے, کہاں پہ توقف ہے, بس پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھے چلے جا رہے ہیں. یہ تیسرا ادب ہمارے سامنے آ گیا قرآن کا. چوتھا ادب, اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا, محدث ابو یعلیٰ, امام طحاوی, امام بیہقی سب نے بھی روایت, حضرت زید اس روایت کو, ہاں یہ وہی ترمذی ہے, امام احمد ابن ابی شیبہ ہے, امام احمد ابن شیبہ طبرانی ہے اور بحقی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک قاری قرآن کے پاس سے گزرے. قاری کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا, چاہے وہ ایک سورت پڑھتا ہو یا پورا قرآن, وہ قاری, اس کا قاری کا اطلاق ہوتا ہے. قاری کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر مانتا ہے. انہوں نے پڑھا, ان للہ و ان الیہ راجعون, پڑھا اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو قرآن پڑھے اسے قرآن کے وسیلے سے صرف اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے, کیونکہ ان قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے عوض لوگوں سے سوال کرتے پھریں. اس معاشرے میں جتنی سچی یہ حدیث ہے شاید کوئی حدیث نہ ہو. جتنی سچی اس کی بات آئی ہے ہمارے آپ کے معاشرے میں, بڑی عجیب و غریب بات اس کے اندر آئی ہے کہ آج بدقسمتی سے اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے مدارس کام کر رہے ہیں, بہت اچھے حفاظ کام کر رہے ہیں, بہت اچھے علماء کام کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی کو سے اسی قرآن کو ذریعہ بنایا گیا ہے مانگنے کا, مدارس کے نام پر, حفاظ کے نام پر. آئے دن بسوں میں آپ بھی چڑھتے ہیں, میرا بھی جانا ہوتا ہے جناب, جمعے کے دن لوگ چڑھتے ہیں کہتے ہیں جناب مدرسہ ہے, حافظ قرآن بچے ہیں, وضو کا پانی نہیں ہے, ٹنکی بھروا دیں, سپارے خرید کے دے دیں, فی سپارہ 15 روپے پیسے دے دیں. یہ تو روز کے منظر ہیں بسوں میں, فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایک میگا فون خرید لیا ہے, بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور سپارے کے پیسہ جمع کر رہے ہیں. یہ وہی بدقسمت لوگ ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں آ گیا, ایک سپارہ دلا دیں 30 سپارے چاہیے, اور رمضان مبارک میں پھر گلی گلی گاڑیاں گشت کرتی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے منظر ہوگا مختلف مدارس کی, ہر مسجد میں کسی دور جناب دور پڑے علاقے کا, جنگلوں کے کسی مدرسے کا کوئی آدمی رسید بک لے کر آئے گا اور کہے گا جناب راشن نہیں ہے, بچے ٹھنڈ کے اندر سوتے ہیں, لائیے حافظ قرآن کے لیے کچھ چندہ کر لیں. دیکھ لیجئے, رمضان ہو, گلیاں ہو, بازار ہوں, جمعے کے دن بسیں ہوں, یہ عام مطالبہ ہے. فرمایا, آپ نے فرمایا ان للہ و ان الیہ راجعون, ایسے لوگوں کا جب اعلان سنیں فوراً صحابی کی سنت ہے, فوراً پڑھیں ان للہ و ان الیہ راجعون, ایسے لوگوں کا جب سامنا ہو. تو یہ قرآن کو سوال بنانا, قرآن کے ذریعے کچھ مانگنا, یہ شریعت کے خلاف. اب آئیے ایک اور حدیث سماعت فرمائی ہے, یہ گرامی کی روایت ہے اور حضرت عیاض بن عامر اس کے راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا, بے شک اگر تو باقی زندہ رہا تو تو دیکھے گا کہ ان قریب تین قسم کے لوگ قرآن پڑھیں گے. یعنی ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اگر تو زندہ رہا, اس کا مقصد ہے بات زیادہ سے زیادہ 25 سال 30 سال کی ہے کہ اب آنے والی یہ بات ہوگی, یعنی کہ آپ نے 200-300 صدیوں بعد کی بات آپ کر رہے ہیں, یعنی ان قریب وہ چیز آنے والی ہے. تین قسم کے لوگ دیکھے گا جو قرآن پڑھیں گے, ایک وہ جو فقط اللہ کے لیے اس کو پڑھیں گے, دوسرا وہ جو لڑائی جھگڑے کے لیے اس کو پڑھے گا, اور تیسرے وہ لوگ جو دنیا کے لیے اس کو پڑھیں گے, اور جو کوئی اس قرآن کے توسل سے یعنی اس کے وسیلے سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ اس کو پا لے گا. اب اس میں تین کہہ لیجئے کہ ذہنیتوں کا ذکر ہے, تین طبقوں کا ذکر. ایک طبقہ تو یہ کہ جو صرف رضا الہی کے لیے قرآن کو پڑھے, یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہیں ساری باتیں. ایک وہ جو اس کو جھگڑے کے لیے پڑھے گا, مقصد آپ کا فرمانا فرقہ بندی کے لیے. آپ دیکھ لیجیے آج باطل کسی کو بھی آپ سن لیں قرآن سے دلائل دیتا ہے کہ جی میں تو حق ہوں, میں تو قرآن ہے, تو قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. جس کو دیکھو کسی کی تعریف کرے گا تو چھوٹتے ہی پہلا بھی ہوتا ہے کہ حضرت وہ تو قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. سامنے والا مرعوب ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یہ تو چیپٹر نمبر یہ, آیت نمبر یہ, سورت نمبر یہ, عربی پڑھ رہے ہیں, فٹافٹ اردو ترجمے کر رہے ہیں, اور لوگ جناب متاثر کہ یار اس سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں. تو قرآن کو اپنے جھگڑے کے لیے پڑھنا, فرقہ بندی کے لیے پڑھنا, دوسروں کو شرک کافر بدعتی قرار دینے کے لیے پڑھنا, ایک مسلمانوں کے بڑے طبقے کو کافر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا, اس لیے پڑھیں گے. تیسرے وہ لوگ جو اس دنیا کے لیے قرآن کو پڑھیں گے. ہمیں کسی کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے, نہ ہم کرتے ہیں, لیکن حقائق کو بھی جھٹلا نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ حسن ظن رکھ کر برائی پر پردہ ڈال دیں, یہ بھی غلط ہے. آپ ماشاءاللہ آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کی عمریں مجھ سے زیادہ ہیں. آپ ایک بات کو شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا, غور کیا ہوگا, جتنے مدارس کی تعداد اب گلی محلے اور گلیوں میں اس سے پہلے نہیں تھی, اسکولوں سے زیادہ کامیاب اس وقت مدارس ہیں. اچھا یہ تو وہ ہیں جو کسی مسجد کے زیر اہتمام چل رہے ہیں, کسی عالم کے زیر اہتمام چل رہے ہیں. اگر ہم جناب فلاں روضۃ الاطفال ان کو لے لیں تو یہ اللہ کی چین ہے اسکولوں کی, یہ بھی مدارس کے برابر کھڑی ہوئی ہے اس وقت جو اسکول اور اس کا امتزاج پیش کر رہے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے اتنا بچہ؟ چلے اسکولوں کو تو مان لیں مقامی شہر کے بچے ہوتے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ سارے جو لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے, بہتر ذرائع آمدنی نہیں ہے, اچھی زندگی نہیں ہے, اچھا کاروبار نہیں ہے, اچھی تعلیم نہیں ہے, اچھا معاشرہ نہیں ہے, جناب آگے بھرتی, اور پھر ان کی زندگیوں میں جو بدلاؤ آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے نہیں میرے سامنے, تو وہ کیا پاگل ہے کہ وہاں پتھر کھودے گا, دھوپوں میں ہل چلائے گا؟ ٹھیک ہے, یہاں بہتر زندگی, ایک قرآن حفظ کیا جائے, تجویز کی جائے, بارے کے نیارے. حالانکہ کسی زمانے میں حفاظ یا مسجد کے ائمہ اتنے سادے اور اتنا سادہ زندگی اور ایسی قسمہ پرسی میں زندگی گزارتے تھے کہ تقویٰ ان کی زندگی میں چھلکتا تھا. وہ صورتحال اب نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہر آدمی بھاگا کیوں چلا رہا ہے, کیوں دوڑا چلا رہا ہے, ایسی کیا کیا کشش ہے اس کے اندر؟ تو کچھ تو ہے کہ مدارس میں اب آپ کو شاید علم نہیں ہے, بہت سے مدارس میں داخلہ نہیں ملتا, آپ کو کہتے ہیں اس برانچ میں نہیں ہے, فلاں جگہ چلے جائیں, یہاں سیٹیں جگہ بھر گئی. ہم اب تک تو یہ روتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ جناب لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے, تو بھائی وہاں کوئی جنات ہیں؟ ہم تو یہی ممبروں پہ روتے ہیں نا کہ لوگ مدرسوں میں نہیں آ رہے, لوگ بچوں کو حفظ نہیں کر, تو یہ کون ہے پھر کہ آپ لوگوں کو واپس کر رہے ہیں کہ جناب فلاں جگہ چلے جائیے, یہ جگہ نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ کچھ ہے, ایک مثال کے دامن میں کچھ کالا ہے. میں پھر کہوں نیتوں پہ شک نہیں ہے, لیکن حقائق بھی جو سامنے وہ بھی کچھ اور ہیں. اب وہ فارغ کو تحصیل ہو کے جب لوگ نکلتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے, یا تو وہ مسجد بنائیں گے, مسجد پکڑیں گے, یا مدرسہ بنائیں گے. इसी वजह से मसाजिद और मदारिस की तादाद बढ़ रही है। जब डॉक्टर शख्स को आप डॉक्टर बना देंगे तो वो क्लिनिक ही खोलेगा, वो ठेला तो नहीं लगाएगा, उसको क्लिनिक ही खोलना है। अब वो चाहे फुटपाथ पे खोले, पहाड़ पर खोले, शहर में खोले, पानी पे खोले। जब आप किसी को हाफिज और आलिम बनाएंगे तो उसने या तो मस्जिद बनानी है या पकड़नी है, या मदरसा बनाना है या पकड़ना है, उसका रोजगार ही अभी यही है। अब जब रोजगार यही है तो आप गली गली में खुलते हुए देख रहे हैं, सारे पौधों की तरह निकल रहे हैं, जरा खुर्दो पौधे बनते हैं ना, उगते हैं खुद ब खुद, अगर इस तरह हर गली में हर महल्ले में मदरसा खड़ा हुआ है। ये बुनियादी बात। तो आप ये इस हदीस में इस बात की तरफ तवज्जो लाई आपने। आइए एक और अदब की तरफ चलते हैं कुरान के। हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद से रिवायत कि आप अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि हर मुस्तहिक अदब, हर मुस्तहिक अदब ये चाहता है कि उसका अदब दिया जाए, और बेशक अल्लाह का अदब कुरान है। यानी बाप अपनी औलाद से ये चाहता है कि उसका अदब किया जाए, क्योंकि वह मुस्तहिक है इस बात का कि उसकी औलाद उसका अदब करेगी। मुर्शिद इस बात का हक रखता है कि उसका मुरीद उसका अदब करे। उस्ताद इस बात का हक रखता है कि उसका शागिर्द उसका अदब करे। बिल्कुल इसी तरह से कुरान अदब है अल्लाह का। अब ये जो हदीस है दिरामी की रिवायत, और यकीनन ये अपनी असनाद के लिहाज से बिल्कुल ठीक रिवायत है, सही रिवायत है। अब कुरान को तकिया बनाना, कुरान को पैरों पर रख लेना, जहां खड़े वहीं जमीन पर रख के कुरान को पढ़ लेना, ये फिर क्या है? इसको महज एक किताब हिदायत समझना, अल्लाह का कलाम तो समझना, मगर ये तो हिदायत के लिए, इंसानों के लिए, इसका क्या अदब करें? ये कौन सा रवैया है? ये कौन से लोग हैं जो इन हदीसों से वाकिफ नहीं है? क्या आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका अदब अल्लाह का अदब है? ये ऐसा ही है कि बाप अपने बेटे को यह हुक्म दे कि बेटा जाओ जाकर बाजार से सौदा ले आओ, ये उसने कह दिया और कहकर चला गया। बेटे ने इस जुमले को याद कर लिया या सुन लिया, सुनने के बाद फौरन जुमला निकला, छोड़ो भाई बाद में चले जाएंगे यार। अब इस जुमले की जो तहकीर है, दरअसल अल्लाह अब वालिद की तहकीर है। इस जुमले के साथ जो बनावट है, जो खतरनाक रवैया है, दरअसल में बाप की इज्जत और उसकी हुरमत का गलत रवैया है। बिल्कुल इसी तरह से जो अल्लाह की किताब है, उसके अल्फाज हैं, उसका कलाम है, उसको पैरों के पास रखना, उसको सामने रखना, उसको टांगों पर रखना, उसकी कोई इज्जत उसके वकार के मुनाफी काम करना, ये अल्लाह के अदब के खिलाफ है। वो चार दो तीन साल लोग सऊदी अरब से लगाकर आते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं, न कुरान का अदब न किसी का अदब। तो वहां भी ऐसा होता है, ओ भाई सऊदी अरब क्या हमारे लिए क्या है? मतलब वो एक मुल्क है बस, उसकी जलालत और अजमत मक्का और मदीना की वजह से, बाकी वो क्या करते हैं इससे हमें कोई सरोकार नहीं, इसलिए कि किताब हमारे पास मौजूद है, कुरान हदीस हमारे पास मौजूद है, हमें किसी शख्स की जरूरत नहीं है हिदायत के लिए। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदो पाक के अंदर कुरान का अदब करना, मोहब्बत करना, चूम के पढ़ना, चूम के रखना, उसको मोहब्बत व अकीदत से देखना, ये ऐन हदीस के मुताबिक है, और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों पे बड़ा करम फरमाता है, बड़ी मेहरबानियां फरमाता है। अब आइए एक और अदब देख लेते हैं कुरान की। मुकम्मल अदब चल रहे हैं। अब जो अदब है वो भी दिरामी का, इब्ने अभी शैबा का है, बहीकी का है। हज़रत अबू अयास इसके रावी बयान करते हैं, हज़रत अमर बिन नौमान के यहाँ मेहमान में ठहरा हुआ था कि आपके पास हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कासिद 2000 दरहम लेकर आया। मुसअब बिन उमैर बड़े खूबसूरत सहाबी थे, और इनका शुमार उन सहाबा में होता था जो बहुत ही हसीन और जमील सहाबी थे। हज़रत मुसअब बिन वो लेकर आया 2000 दरहम लेकर, उस वक्त आया जब रमज़ान का महीना था, और कहा अमीरुल मोमिनीन आपको सलाम कहते हैं, और उन्होंने ये भी फरमाया है कि बेशक हमने कुरान का कोई भी नेक व सालेह कारी नहीं छोड़ा जिसको हमारी तरफ से ये अतिया ना पहुंचा हो 2000 दरहम। सो आप इन 2000 दरहमों से इस रमज़ान के महीने में अखराजात में मदद लें। انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ بخدا بے شک ہم قرآن کو طلب دنیا اور درہم و دینار کے لیے نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا, تراویاں پڑھانے والا حافظ, نماز پڑھانے والا حافظ, گھر میں سپارہ پڑھانے والا حافظ, مدارس پڑھانے والا حافظ جب تنخواہ طے کرے گا تو قرآن کی نہیں کرے گا, اپنے وقت کی طے کرے گا. اگر قرآن کی اجرت اس نے طے کر لی تو یہ اجرت اس کے لیے حرام ہو گئی, گناہ کا سبب ہو گئی, اس کے لیے بجائے ثواب کے وبال ہو گئی. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کو بیچنا, قرآن کو فروخت کرنا, اپنی قیمت لگانا. میں اسی پہ قیاس کرتے ہوئے نعت خوان حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے معاوضہ مت طے کیا کرو. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے جب اللہ کے کلام کی افادیت ہے تو نعت بھی پر نذرانوں کو طے کر لینا, نہ جانا پہلے ایڈوانس لے لینا, بالکل غلط. یہ نعت کو بیچنے کے مترادف ہیں جو بالکل غلط ہے. آئیے اب اور ایک اور ادب دیکھتے ہیں, بس ایک دو چیزیں اور سماعت فرمائی. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے روایت بحث کی, ابن ماجہ کی روایت, محدث ابن ابی یعلا نے بھی اس کو روایت کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک یہ قرآن غم سے لبریز ہے, غم سے لبریز ہے, پس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو, اور اگر دل سخت ہو جانے کے باعث رو نہ سکو تو کم از کم رونے والی حالت ہی بنا لیا کرو, اور نغمگی کے ساتھ, ترنم کے ساتھ, خوش الہانی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرو. پس جو حسن صوت, خوبصورت آواز اور نغمگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, اسی طرح ایک اور حدیث جو قرآن کو ترنم, یعنی ترنم کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے, یہ متفقن علیہ ہے. حضرت براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا, اور میں نے کسی کو بھی آپ سے اچھی آواز اور قرأت والا نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو, یہ سلسلہ بھی جاری ہے, مزید احادیث مبارکہ ہیں اس کے اوپر, تو میں آئندہ زندگی رہی, حیات رہی تو ضرور آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا. مختصر یہ جو ادب ہمارے سامنے آئے, ان ادبوں کا اگر ہم خلاصہ لے لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اکتاہٹ محسوس ہو, گھبراہٹ محسوس ہو, دل اگر نہ چاہ رہا ہو تو قرآن زبردستی نہیں پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت آیات رحمت آئے, آیات غضب, آیات رحمت آئے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے, آیات غضب آئے تو اللہ سے اس غضب سے بچنے کی دعا کرنا چاہیے. اسی طرح اس قرآن کو عربی پڑھے, اجنبی پڑھے, جو بھی شخص پڑھے, اس قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھے, تیر کی طرح منہ سے نہ نکالے, جس کی کوئی منزل نہ ہو, کوئی راستہ نہ ہو, کوئی اس کی افادیت نہ ہو, بس پڑھے چلے جا رہے ہیں, ٹرین جیسے چل رہی ہے, اس کا بھی خیال رکھے. اس کے علاوہ یہ بھی احادیث ہمیں بتاتی ہیں قرآن کے ادب میں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو محض اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنے ذرائع آمدنی کا ذریعہ نہ بنائیں, وسیلہ نہ بنائیں, مانگے اللہ کی ذات سے اگر قرآن پڑھائیں, لیکن لوگوں کے سامنے در در گدائی نہ کریں کہ میں حافظ قرآن ہوں جناب, مجھے یہ دے دیجئے, مجھے تنخواہ لگا دیجئے, فلاں کام کر دیجئے. اس کو گدائی کا ذریعہ نہ بنائیں, بھیک کا ذریعہ نہ بنائیں قرآن کو. پھر اس کے ادب میں یہ بھی آیا کہ قرآن کو پڑھتے وقت نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے. اگر اس کی آیتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ جناب اس کے اندر سے لوگوں کو کافر قرار دیا جائے, لوگوں کو نیچا دکھایا جائے, یہ غلط ہے. اس کو پڑھیں, اس کے ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, اپنی نالج میں اضافہ کریں, جو باتیں نہیں جانتے اس میں اضافہ کریں, جن چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں اس کی آگاہی حاصل کریں, جو چیزیں کمی ہیں اس کے اندر, جو چیزیں خراب پیدا ہو گئی ہیں اسے توبہ کریں. اس نیت سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور اس کا ادب بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا ادب. اس کا احترام کریں, اس کو چوم کے رکھیں, اس کو مرکزی جگہ پہ رکھیں, اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں, اس کے اوپر مٹی ڈسٹ جھاڑ اس کا خیال رکھیں, اس کو دیکھتے رہیں, اس کو ہاتھ لگاتے رہیں, اس کو پڑھتے رہیں, اس کو چومتے رہیں, یہ اس کا ادب ہے. تو یہ مختلف ادب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں پتہ لگے انشاءاللہ اس کے ادب کا, اور بھی اس کو ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.